الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قرآن کریم کی مناسبت سے گمان اور خوش فہمیاں قرآن موضوع ان ایام ماہ مبارک رمضان کی بابرکت اور پر رونق راتوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا. گزشتہ دروس میں ہم نے قرآن کریم نے ایک گمان جو مومنین اور اہل اسلام میں ہر دور میں پایا گیا ہے اس کو دور کیا, اور وہ گمان سورہ نساء آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے. مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا. يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, لیکن اس کے باوجود کس کی طرف چاہتے ہیں؟ اپنے معاملات قضاوتی عدالتی اور اجتماعی معاشرتی معاملات کو طاغوت کے طرف رجوع کراتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان دور کی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے ضمن میں آپ نے احادیث کو بھی مطالعہ کیا جس میں عمر بن حنزلہ کی مقبولہ عمر بن حنزلہ کو آپ نے دیکھا, اور اسی طرح سے چند اور ہمارے پاس احادیث ہیں. ابو بصیر سے ہیں امام صادق علیہ السلام کی روایت پہ, اس میں بھی امام نے اسی حوالے سے روایت کو استدلال کے طور پہ پیش کیا. پھر اس میں ہم نے حکم اولی اور حکم ثانوی کو دیکھا کہ یہ آیات حکم اولی کے طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ طاغوت کی جب تشخیص ہو جائے تو طاغوت سے تعلق اجتناب پیدا کیا جائے, اس سے اجتناب کرنا, اس سے دور ہونا, اس سے نفرت کرنا, برات کا اظہار کرنا, تبرع کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے, اور اسی طرح سے اس کا کفر کرنا لازم ہے. ہاں, ہمارے پاس ایک احکام ثانویہ کے حوالے سے بھی موارد آتے ہیں. حکم تب جاری ہوتا ہے جب اس کا موضوع یا مورد متحقق ہو جائے. اگر مورد ہی نہیں متحقق ہوتا تو ادھر حکم بھی جاری نہیں ہوگا. اس لیے احکام ثانویہ اپنے موارد میں جاری ہوتے ہیں, نہ کہ ہر کوئی اپنے طور پہ ایک بہانہ بنا کے کہے کہ میرے اوپر ثانوی حکم جاری ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کر سکتے. اس میں اور بھی اب گنجائش ہے کہ اچھا احکام ثانویہ میں کون کون سے موارد آ جاتے ہیں, جیسے تقیہ ہے, اکراہن و اجبارن ایک مرحلہ ہے, اضطرار اس معنی میں کہ استطاعت ہی نہیں اس کی رہی, مثلا مریض ہو گیا اور اس طرح سے. ان موارد میں بلا شک و شبہ آپ کے آ جاتا ہے کہ حکم ثانوی کو اختیار کریں. تواقید کے اعتبار سے حکم اولی تو واضح اجتناب اور کفر طاغوت کا کرنا لازم ہے, یہ جو بھی بڑا عہدیدار ہو اور اس کا اہل نہ ہو تو اس کو اور لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرائے, یا رجوع کے مورد میں وہ موجود ہو تو طاغوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. حکم ثانوی کے بعد طاغوت کے مرحلے میں حکم ثانوی کی کیا صورتیں بنتی ہیں, اور پہلے ائمہ علیہ السلام کے دور میں کیا تھیں, اور امام ائمہ اطہار علیہ السلام کی سٹریٹیجی اس وقت کیا تھی, ان کی حکمت عملی کیا تھی, یہ موضوعات اب آگے چل سکتے ہیں. جیسا کہ تفصیلی ہمارے پاس مباحث فقہی اور متعدد احادیث اس مورد میں موجود ہیں کہ سلطان جائر سے تعلق کیسا رکھا جائے. اول تو یہ ہے کہ تعلق ممنوع, لیکن ایک مورد کو روایات اہل بیت علیہ السلام استثناء کرتی ہیں, اور اس کی تشخیص آسان نہیں ہے, اور اس میں جو فرد ہے اس کا بھی زہد و تقوی اعلیٰ مقام تک پہنچا ہونا لازم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ سلطان سے امت کا یا تشیع کا ایک فائدہ یا نفع یقینی طور پہ وہ حاصل کر لے گا تو یہاں پہ گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن اس گنجائش دینے میں بھی وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی. مثلا اس کی شخصیت ایک حوالے سے وہ مورد اتہام آ سکتی ہے, ایک طرف اس کے اعمال کی پر تنقید کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ خود مورد اتہام جگہ کے اوپر ایک قدم بڑھا رہا ہے، اور اس میں زہد و تقوی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ طاغوت سے بیزار ہو، نہ کہ وہ پھر رجحان قلبی پیدا کر لے اس کی طرف، وہ زینت اور اس کے حسن و جمال اقتدار اس کے جھانسے میں آنا شروع ہو جائے، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن جائے گی. اس کو انشاءاللہ ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے اور نئے گمان کی طرف منتقل ہوتے ہیں. آج چونکہ اس سلسلے کا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آخری درس ہے، تو ہم بہت تفصیلی اب نہیں آگے کسی اس میں جا سکیں گے. وإلٰہ ایک تقسیم کے مطابق ہمارے پاس متعدد موضوعات کے اوپر گمان موجود تھے، مشرکین اور کفار کے گمان، کیونکہ ان میں سے اب بعض ان گمانوں کے بعض کا صرف معنی کے اعتبار سے تعارف، اور ایک دو کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے. مشرکین، قرآن کی تکرار سے یہ آیات وارد ہوئی ہیں، یعنی متعدد آیات کریمہ ہیں، جیسے سورہ سبعہ آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، یعنی مشرکین اور کفار بھی یہ گمان کرتے تھے، بالخصوص مشرکین یہ شرک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ابو عبادت میں شرک، کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں، الذین زعمتم من دون اللہ، تم لوگ پکارو ان لوگوں کو کہ جو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، زعمتم من دون اللہ، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یعنی یہ جن بتوں کو پکارتے ہیں اور جن خداؤں کے عبادت کے قائل ہیں، یہ ذرہ برابر بھی کسی شے کے مالک نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی. ادھر ہم مختلف انداز میں گفتگو کو ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں توسل کے باب میں بھی یہی آیات پڑھ دی جاتی ہیں، جو مشرکین کے باطل گمان کے اوپر تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت انجام دیا کرتے تھے اور شرک عبادت میں کرتے تھے، تو اس کو انہوں نے توسل کے اوپر بھی اپلائی کرنا شروع کر دی، جو کہ وہابی ایک تفکر کا بہت بڑا اشتباہ ہے. اشتباہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جب قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرہ آسمان اور زمین میں وہ ایک ذرہ بھی کسی شے کے مالک نہیں ہے، تو یہ حقائق کی دنیا میں بیان کر رہا ہے. اگر یہ مالک نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک نہیں ہے. جس کو اللہ نے ملکیت دی ہے، اس کے بعد ملکیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ عارضی ہے، مجازی ہے، اعتباری ہے، اللہ کی طرف سے عطائی ہے، اور اس کی بقا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سے ہے. لہذا یہاں پہ ایک حقائق کی دنیا کو ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا آپ یہ کہیں کہ یہ بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور پھر توسل میں بھی کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جو یہ مر چکے ہیں، دنیا سے اٹھ چکے ہیں، وہ بھی مکھی نہیں اڑا سکتے. تو یہاں پہ تو وہی بات جس طرح محسن قرائتی صاحب نے کہا، اگر تم اس دلیل کے اوپر آ کے ہر چیز کو ہی اڑاتے ہو، پھر تو اللہ کی قدرت بھی تم ثابت نہیں کر سکتے. بس وہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد شرک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کہاں، ہم کہتے ہیں یا علی مدد اب ذرا بال پوائنٹ اٹھا کے دکھاؤ، تو انہوں نے بال پوائنٹ نیچے گرایا، کہا تم یا اللہ مدد کہہ کے اٹھا کے دکھاؤ. اگر یا علی مدد کا رد یہ ہے کہ تم ایک بال پوائنٹ گرا دو اور یا علی مدد کہنے سے وہ نہیں اٹھتا، تو پھر تو تم یا اللہ مدد کا بھی رد یہی لے کے آ جاؤ گے، کیونکہ اس سے بھی نہیں اٹھ رہا یہ. تو اگر تم کو کہ یہ بھی انبیاء و ائمہ علیہم السلام اور دیگر بھی مکھی نہیں اڑا سکتے، تو تم مکھی بٹھا اور یا اللہ مدد کہہ کے اسی طرح دیکھتے رہو، نہیں دیکھو اڑے گی. چلو سورتیں بھی پڑھ لو، بسم اللہ بھی پڑھ لو، ساری چیزیں پڑھ لو. تو یہاں پہ اس تناظر میں یہ ادلہ قائم نہیں کی جا رہی، یہ دلائل حقائق کی دنیا میں ایک بات کو بیان کرے جو عقل اور تفکر سے سامنے سمجھ آئے گا، حواس خمسہ سے سمجھ آنے والا نہیں ہے. حواس خمسہ تو ہر دو صورتوں میں یہی کہہ رہے کہ یہ تم یا علی مدد کہہ کے اگر بال پوائنٹ نہیں اٹھ رہا، تو یا اللہ مدد کہہ بھی کہہ کر بھی بال پوائنٹ نہیں اٹھ رہا. حواس خمسہ تو آپ کو دونوں میں برابری کی صورت بتا رہی ہے. اسی طریقے سے اور جس طرح یہ کہا کرتے تھے کفار کہ پھر آپ عذاب لے کے آ جائیں ہمارے اوپر، ہم یہاں پہ موجود ہیں اور کئی قرآن کی آیات میں یہ معنی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الا اجل مسمی لکھ رکھا ہے اور بتایا اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو جو تم لوگ خواہش کر رہے ہو وہ تم لوگوں کے اوپر آ جاتا, اور وہ تم لوگوں پہ جب آئے گا تو تم لوگ بچ نہیں سکتے, پھر برے طریقے سے تم لوگوں کو گھیر لے گا وہ عذاب. تو خلاصہ کلام یہ آیات تدبر سے تعلق رکھتی ہیں, حواس خمسہ کے جمع مائنس کرنے سے تعلق نہیں رکھتی. اس لیے وہابیوں کی یہ دلیل بالکل بیکار ہے کہ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ ایک ذرہ بھی ملکیت نہیں رکھتے, وہ تدبر کرنے کے لیے آپ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے تمام کی تمام ہستی چل رہی ہے, وجود اللہ عطا کر رہا ہے, خلقت اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی زمین پہ رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ پہ. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہ جانتا ہے کہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہے اور کس جگہ پہ اس کو وضعیت کیا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ آیت ہمارے پاس اس معنی کو بیان کری ہے, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, یعنی مشرکین کو قل کہہ دیجئے, کس کو کہہ دیجئے ان مشرکین سے, ادعو پکارو تم لوگ, صحیح ہے, الذین زعمتم, یعنی آلہا ادھر آیت میں ذکر نہیں ہے, صحیح ہے, آلہا تن زعمتم من دون اللہ, سورہ سبا آیت نمبر 22 میں کہ ادعو الذین زعمتم من دون اللہ, کہ اللہ کو چھوڑ کے تم جنہیں سمجھتے ہو کہ یہ آلہہ ہیں ذرا انہیں پکارو, صحیح, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کہ جن کو تم پکارو گے وہ خیر شر میں سے کی ایک ذرے کے, مثقال کہتے ہیں وہ آخری ذرہ کہ جو ابھی تک دریافت ہوا ہے, آج کے دور میں ایٹم کو توڑ کے انہوں نے جو آخری دریافت کیا اسے مثقال کہیں گے, اس دور میں جو ان کے سامنے تھا وہ مثقال قرار پائے گا, کہ آخری ذرے کا آخری حصے کی بھی یہ لوگ نہیں اپنے ہاتھ میں کسی قسم کی قدرت رکھتے, کسی قسم کی ملکیت نہیں رکھتے. وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر, تو اس آیت میں آپ نے دیکھا یہ جنہیں شریک قرار دیتے ہیں یہ ان کی خلقت کے اعتبار سے, نفع نقصان کے اعتبار سے, ملکیت کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے, اور کسی قسم کی یہ ان کی پشت پناہی نہیں کر سکتے جنہیں یہ خدا سمجھتے ہیں. اب یہ مشرکین کا زعم تھا کہ وہ بتوں کے سامنے عبادت انجام دیا کرتے تھے. ادھر اور بھی گفتگو کی ہمارے پاس ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ گنجائش یہ ہے کہ کیا کیا نظریات اس وقت اس باب میں تھے, کیونکہ توسل کے باب میں بعض اوقات اس طرح سے تذکرہ کر کے, کیونکہ مشرکین کا ایک نظریہ یہ تھا کہ سارے بت جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, اور ان کو پھر سپورٹ کیا تھا, یہ بارش برساتا ہے, یہ رزق دیتا ہے, یہ اولاد دیتا ہے, اور پھر اس کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ یہ چیزیں مل جائیں. ہندوؤں میں ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے, وہ اصل اللہ ہی نے قرار نہیں دیتے, یہ اللہ کی ہستی واحد لا شریک اللہ ہی مانتے ہیں لیکن اس کے نمائندے آگے قرار دیتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی بریلوی ہیں, شیعہ ہیں, وہ بھی اللہ کے نمائندے قرار دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں عطا کر رہے ہیں, اور اس طرح مناسبتیں لا کے ایک شبہات ایجاد کرتے ہیں. اول قرآن کریم ان مشرکین کے جو زعم کو بیان کر رہے ہیں وہ عبادت میں ہے, کوئی مسلمان غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا, عبادت کے طور پر پکارنا اور اپنے دیگر امور کے لیے اللہ کے اسے ماتحت قرار دیتے ہوئے پکارنا, دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا اس جگہ پہ بھی آپ ایک دوسرے کو اس دنیا کے اندر پکارتے ہیں, اگر آپ اس کی عبادت سے نیت سے پکاریں تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ یا نہیں؟ خارج ہو جائے, آپ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑتا تم اس دنیا میں یا برزخ کی دنیا میں. اگر کوئی غیر اللہ کو عبادت کے طور پہ, معبود کے طور پہ غیر اللہ کو معبود قرار دیتے ہوئے پکارے کہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, شرک اکبر ہے یہ. لیکن اگر وہ پکارتا ہے کہ مطلب پانی پلا دو, فلاں میری مدد کر دو, یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو, اس دنیا میں اگر کسی سے کریں تو یہ شرک ہے. تو اسی طرح سے اگر اس دنیا میں وہ میری نظروں سے غائب ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو شریک قرار ہی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کیونکہ غیب غیب میں وہ اللہ کے شریک ہو سکتا ہے, اللہ بھی غائب ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور یہ شخص بھی غائب ہے دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے اللہ جب غائب ہے اسے پکارو تو یہ توحید ہے. لیکن اگر اللہ کے غیر اگر غائب ہے اسے پکارو تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے, دار اسلام سے بھی خارج. اس کو یہ معنی کیسے لے آئے کہ وہ جسے میں غیر اللہ تم کہہ رہی ہو اسے تو میں نہ معبود قرار دے رہا ہوں, نہ الہ قرار دے رہا ہوں, نہ میں اللہ تعالیٰ سے اسے مستغنی قرار دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں زندگی بسر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی دیوی قدرت سے ہمیں عطا کرے گا. تو اس میں شرک حد عقل کیسے آ جاتا ہے؟ شرک کا تو کوئی گمان اور شائبہ بھی نہیں ہے. مشرکین یہ نظریہ تھوڑی رکھتے تھے. مشرکین تو واضح, یعنی مشرکین کے فساد والے اعتقادات اور انحرافی نظریات بہت سارے تھے, صرف یہ نہیں تھے جن کی وجہ سے مذمت کی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی, اور آج بھی بتوں کی عبادت ہو رہی ہے دنیا میں. اگر آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک طور پہ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ آبادی چین اور انڈیا کی ہے. اسی طرح منگولیا ملائیں, کوریا شمالی جنوبی ملائیں, جاپان ملائیں, اسی طرح سے سری لنکا ہے, نیپال ہے, برما ہے, تو عدد کے اعتبار سے بہت بڑا مذہب بن جاتا ہے بت پرستی. آج کے دور میں بھی چھوٹا مذہب نہیں ہے, اور ان کی آپ تفصیلات دیکھیں تو بہت انسان حیران ہو جاتا ہے. تو ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معبود کسی اور کو قرار دیتے ہوئے اس معبود غیر اللہ کی عبادت, یہ طاغوتیت بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے. اور یہ ان کا گمان ہے کہ یہ قابل عبادت ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں یہ گمان کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو ایک ذرہ بھی نفع نقصان کا نہیں مالک, انسان اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے, اسے پکارنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کی مثال کیسے ہے؟ مثلا اسی دنیا میں بعض شخصیات, بزرگ علماء بھی آج کے دور میں زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے محضر میں آپ حاضر ہوں تو اب وہ تعلیم دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, انسان تھوڑا بوجھ بن جاتا ہے اور تھوڑا کتراتا ہے پھر جاتے ہوئے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو جو چیز بول نہ رہی ہو انسان کا تخیل اسے بہت عظمت کے ساتھ پھر اجاگر کرتا ہے. اس عظمت تخیل کی عظمت کی وجہ سے پھر وہ اس کی پرستش کی طرف آ جاتا ہے. یہ ایک طبع انسانی کے اندر معاملہ انجام پاتا ہے. یعنی وَاللہ آپ خود دیکھیں یہ تخیلات کے اثرات, یعنی یہ حقیقتاً تخیلات ہیں. وہ قرآن کریم نے صرف ان کے حقارت کی وجہ سے کلمہ زعمتم استعمال نہیں کیا, حقیقت کو آشکار قرآن نے کیا. یہ جو اس طرح سے بت پرستی جنم لیتی ہے یا تعظیم جنم لیتی ہے, تعظیم آج کے دور میں آبا اجداد کی بھی افراد کرتے ہیں. یعنی جب تک چیز بول نہیں رہی تخیل اس کی عظمت کو ذہن میں بناتا ہے. روایات میں وارد ہوا نا کہ جاہل جب تک خاموش رہے عالم شمار ہوتا ہے. اس لیے جاہل کے لیے عقل مندی کیا, وہ چپ رہے. چپ رہے تو کیا شمار ہوگا؟ عالم شمار ہوگا. ایک تو حقیقتاً اس لیے بھی کہ اسے پتہ ہے کہ جو میں مورد ہی نہیں ہے, جہاں پہ میں ایک چیز کا حق نہیں رکھتا کہ کوئی رائے دوں, تو یہاں پہ وہ اپنی حقیقت سے تو عالم ہے لیکن دوسری طرف اپنی عظمت دلوں میں پیدا کر لے گا. تو یہ ایک تب ہے انسان کی. چھوٹا بچہ نا بالکل چپ رہے تو آپ کو ولی اللہ آستہ آستہ لگنے لگ جائے گا. اسی طرح قبر کے پاس آ جائیں تو قبر کے پاس آپ مختلف طرح کے تخیلات کے شکار ہو سکتے ہیں. حقائق کی دنیا بھی ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن ابھی مشرکین کے گمان کی اب سبب کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں, وجہ کو مطالعہ کر رہے ہیں. اس لیے سکوت, اس کے اندر عظمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مثلا تخیلات کیسے کام کرتے ہیں؟ ایک انسان جب مثلا ایک انسان ہے وہ شکل سے تھوڑا ڈرونا سا لگتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمزور سا ہے, میں اس کے پاس جو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. عقل یہی کہتی ہے کہ ضرر تمہیں جب دنیا میں وہ ہاتھ پاؤں اس کے چلتے تھے, وہ جھپٹ سکتا تھا تم پر, بول سکتا تھا, زبان کا استعمال کر سکتا تھا, تب تک تو تمہیں کوئی اس سے خطرہ نہیں تھا. اب وہ مر گیا ہے تو رات اندھیری رات میں اکیلے اس کے ساتھ رہیں گے؟ میت کے ساتھ اکیلی رات میں رہتے ہوئے انسان گھبرائے گا تو کیوں گھبرائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ تخیلات اصل میں اس کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے سر یہ عموماً گھروں کے اندر مختلف طرح کے جھگڑے بھی اسی طرح سے جنم لیتے ہیں. مثلاً بعض ایسی ٹینشنیں آتی ہیں, کوئی مالی پریشانی ہے, کوئی بھوک وغیرہ کا احساس شدید ہے, یا کوئی ناچاکی ہو گئی ہے, کوئی برا کسی سے سامنا ہو گیا, اس کی وجہ سے جذبات بھپرے ہوتے ہیں. ادھر سے وہ بعض ادھر ادھر کی کوئی پڑھ لیتا ہے میسج وغیرہ, یا بات چیت کوئی سن لیتا ہے, تو اب ذہن مسلسل سوئے نزن کی وجہ سے اس کے لیے برے خیالات پھینک رہے ذہن میں, اور برے خیالات کی وہ ایک طوفانی زد میں آیا ہوا ہے, اور اندر خوب رنج اور دکھ میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے. کیونکہ سوئزن ابھار کے نفس جب غلبہ پیدا کر لے تو وہ انسان کو حقیقت ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. احساس سے اسے تنہائی ہوگا, یہ احساس ہوگا سارے مجھ سے فراڈ کر رہے ہیں, سارے مجھ سے دور چلے گئے ہیں, سارے جو ہیں وہ مجھ سے قطع تعلق کر رہے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں ہی لگا ہوا ہے. یہاں پہ انسان اب وہ جو تکلیف سہ رہا ہے وہ تو سہتا رہے گا, کب تک؟ جب تک یہ غبار ذہن سے بیٹھے گا نہیں, جب تک یہ تخیلات نہیں تھمیں گے تب تک وہ نفس تکلیف سے باہر نہیں آئے گا. یہ آئے روز ہم لوگوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ آئے روز ہوتا ہے, ہر ایک دو دن بعد یہ والی کیفیت انسان کو پیش آتی رہتی ہے. یہاں پہ وہ صبر کرے, اس وقت وہ حد عقل کوئی کلام, کوئی جملہ, کوئی موقف نہ بولے, ہمیشہ پشیمان ہوگا. کیونکہ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرا نفس مجھے دکھا رہا ہے یہ ابھی حقیقت نہیں رکھتا, احتمال ہے فقط. احتمال پہ آپ نہیں جذبات کا اظہار کر سکتے, خصوصاً علماء کے لیے یہ انتہائی قبیح ہے کہ وہ صرف احتمال کی احساس کے اوپر برانگیختہ ہو کے قدم اٹھا لے. عموماً اداری صورتوں میں یہ پیش آتا ہے, ادھر سے ایک بری خبر ملی, ادھر سے مالی نقصان ہو گیا, ادھر سے پتہ لگا بندہ جو ہے وہی اٹھ کے چلا گیا, چوتھی طرف پتہ لگا فلاں کام ہی نہیں ہوئے, تیسرے آخر دوسری طرف سے پتہ لگا پیسہ ہی نہیں انہوں نے بھیجا, ادھر سے ایک مطالبہ شروع, شکایات کا ایک انبار. تو وہ اندر سے بندہ بھرا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ایک بندہ سامنے اپنا مسئلہ لے کے آ رہا ہے, لیکن ادھر جو ہے وہ مسائل کا ایک ٹرانسفارمر بیٹھا ہے, تو وہ جیسے اس سے ٹچ کرتا ہے تو اس کا بلب فیوز ہو جاتا ہے کیونکہ کرنٹ اتنا سخت لگتا ہے. تو یہ ایک طبع انسانی کے طور پہ ہی, اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے بہت تزکیہ نفس چاہیے. صرف معلومات سے اجتماعی دنیا میں نہ تحمل پیدا ہوتا ہے نہ چلا سکتا ہے. مثلا یہ جو کیفیت میں عرض کر رہا ہوں, ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے گا فوراً جانے گا کہ یہ تو شاید ہر روز ہمارے ساتھ انجام پا رہی ہے, کیونکہ یہ اجتماعی دنیا کا تقاضا ہے. اگر اجتماعی دنیا نہیں ہوں گے تو نفس جو ہے, چونکہ مشغول جب ہوتے ہیں تو نفس آپ کے وجود کے اندر بہت سارے خیالات نہیں پھینک پاتا کیونکہ آپ کی توجہ ان کی طرف جا نہیں رہی. لیکن جب آپ ساری مشغولیتوں سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کی ساری توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اپنے نفسانی خیالات اور توہمات کی طرف. وہ توہمات پھر بہت انسان کو شدید اذیت دیتے ہیں. لہذا فراغت خود ایک شیطنت کی طرف لے جاتی ہے اگر کوئی فراغت سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتا. روایات میں وارد ہوا ہے کہ شیعتونا اذا خلو ذکر اللہ ذکرا کثیرا, ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں آئیں, جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی تنہائیوں کو آباد کرنا جانتے ہیں, اپنی تنہائیوں کو آباد کرنا جانتے ہیں. اب یہاں پہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں, جو افراد جتنا فارغ ہیں اتنا نفسانی کرب کا شکار ہیں. اور یہ سائیکولوجسٹ بھی بتاتے ہیں, وہ مختلف امراض جو ذہنی امراض ہیں اس کے مریض جب آتے ہیں تو وہ ان کو پہلا کام کیا بتاتے ہیں؟ مشغول ہونا, مختلف کاموں میں آپ مشغول ہوں. اگر ہم لوگ بھی مثلا اپنے تمام ان تعلیمی مصروفیات کے باوجود اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اپنی تنہائیوں کو ذکر الہی سے یا مفید کاموں سے آباد کرنے کا سلیقہ نہیں ہم جانتے تھے یا نہیں ہم نے کبھی آباد کیا, تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. نفس اتنی تیزی سے سوئے زن مختلف چیزوں کے بارے میں, جیسے نماز شروع کرتے ہیں تو فارغ ہو جاتا ہے ایک قسم کا چند منٹوں کے لیے, تو اب وہ تیز تیز الحمد پڑھ رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے, تو وہ شدت کے ساتھ توہمات اور تخیلات کی دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے और इमाम खैनी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल जिस तरह चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी से तीसरी टहनी में छलांगे लगाती है, फुदकती रहती है, इस तरह ये भी एक ख्याल से दूसरे ख्याल, दूसरे से तीसरे ख्याल। जब बिस्मिल्लाह शुरू की थी तो एक ख्याल था, अलहम्द ख़त्म की तो अब दूसरी वादी शुरू हो गई ख्याल की, और जब रुकू में गया है तो बहुत लंबा रुकू पड़ रहा है, लेकिन उधर लड़ाई अंदरूनी ज़्यादा हो गई थी तोलानी, तो इसलिए उसका रुकू भी लंबा हो गया। फिर समय अल्लाह लिमन हमिदा भूल गया, अल्लाह अकबर कह के सीधा बिलफर्ज चला गया, जज्बात अब उसके उभर चुके हैं, तो आसपास के अफराद भी हैरान होते हैं कि नमाज से पहले तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन थी, नमाज के बाद तो हज़रत बहुत गु़स्से में आए हुए हैं। तो जो अंदर के नई इन तवाहुमात और ज़ाम को कंट्रोल करता और उसकी तहलील सही नहीं कर पाता, वो अपनी आदि ज़िंदगी में कई किस्म के इनहराफ़ी अफकार का शिकार हो जाता है, और उन इनहराफ़ी अफकार में बाज़ ऐसे इतने ख़तरनाक अफकार हैं कि आपको दायरे इस्लाम से खारिज कर देंगे, जैसे मुशरिकीन का ये बयान वारिद हुआ है। इसलिए दीन इस्लाम ने तफक्कुर, ताअक्कुल, तदब्बुर, आमाल की दुनिया इनके ऊपर बना रखी है, दीन की, इंसानियत की। इसलिए फरागत को अहले बैत अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते थे। मोतबर अहादीस में इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से वारिद हुआ है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबग़िदुल अल-अब्द अल-फ़ारिग़ अन-नवाम, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को नफ़रत है उस बंदे से कि जो फारिग रहता और सोता रहता है, क्योंकि वो बहुत करीब शैतानी दायरे में आ गया, मगर ये कि अपने आप को वो तन्हाइयों में मसरूफ़ कर सके। बहुत कम लोग तन्हाइयों में मुसबत चीज़ में मसरूफ़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ से हमने तब इंसानी के ऊपर देखा जो ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने नफ्स के अंदर की तहलील सही नहीं कर पाते और उसी के दोष के ऊपर बहते रहते हैं, तो वह हर खामोश चीज़ से मुतासिर होने लग जाते हैं, और इसी तरीके से हर खामोश चीज़ उनको बहुत बड़े पैमाने पे उसकी अजमत उनके सामने उजागर होने लग जाती है। हत्ता कि बहुत सारे लोग, जैसा कि कुरान ने बयान किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि परिंदा नहीं है तो उन्होंने क्या कहा कि आज तो मैं इसको ज़िबा करके रहूँगा, सूरह नम आयत नंबर 21 पढ़े। क्योंकि इस गुमान को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे हम हर चीज़ की अब तहलील नहीं कर सकते, लेकिन इस तब को समझ लें, जो चीज़ खामोश दिखाई देती है और उसका एहतराम या तकद्दस इंसान के वजूद में है, तखय्युलात आस्ता आस्ता उसको इतना अजीम करेंगे, इतना अजीम करेंगे, वो उसे रब और माबूद समझने लग जाएगा। ये उसका तखय्युल है, इसे हकीकत किसी सूरत में भी ना समझे। मसलन गाली हजरत, गाली हजरत क्यों आइम अहले बैत अलैहिस्सलाम की रबूबियत के कायल है? ये ज़ाम है उनका, वो अपने ज़ाम में मुब्तला होते रहे और आस्ता आस्ता नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह करार दे दिया। जैसा अब इस आयत यानी जब इंसान गिरने पर आए या तखय्युलात का और ज़ाम का शिकार हो जाए तो फिर सूरज की भी परस्तिश करता है, जैसा कि इस वाक़े में यह जिक्र है कि नूह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह तफ़क्क़दत तैर, उन्होंने देखा कि परिंदा नहीं है, फ़क़ाल माली ला अरा अलहुदहुद मा अरल मा ला अरल हुदहुद, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, कहाँ ये चला गया? अम काना मिनल गायबीन, या ये गैर हाजिर है। तो अब इंतज़ार की घड़ी सख्त होती है, ये याद रखें हमेशा, इंतज़ार की घड़ी सख्त होती है। पांच चीज़ों का इंतज़ार नूर ईमान को जन्म देता है। मसलन इल्म के तलब करने के लिए आए हैं तो दर्स का इंतज़ार, दर्स का इंतज़ार करवाने वाले की खूबी नहीं है लेकिन करने वाला वो खूबी रखता है। बाज़ इंतज़ार खूबी से ताबीर है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, चूँकि तालिबे इल्म जब आएगा दर्स के लिए तो जब तक दर्स शुरू नहीं होता तो दर्स को तलब कर रहा है या नहीं, ये तलब उसके अंदर इल्म को वजूद देगी, वो मुबाहसा करेगा, डिस्कशन करेगा, किताब खोलेगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, चूँकि अदल व इंसाफ कायम करना है तो उनके इंतज़ार में वो उनकी राह हमवार करेगा, अदल को इख्तियार करेगा, अदल की तरवीज करेगा, जुल्म की मजम्मत करेगा, यह इंतज़ार। लेकिन बाज़ इंतज़ार इस्तराब के ईजाद का बायस बनते हैं। मसलन आपने एक जगह जल्द पहुंचना है, बस आ ही नहीं रही, बार बार टाइम देखेंगे, पूछेंगे, तो इंतज़ार के वक्त कैफियत कैसी होती है, वो जो इस्तराब ईजाद करता है। تو اندر سے نفس یہی کہتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے نفس نے کہا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، یا تو صحیح اس کو خوب سخت عذاب میں دوں گا، اولا اذبحنہ اولا یاتینی بسلطان مبین، یا اسے ذبح کروں گا یا ایک محکم دلیل لے کے آئے. تو وہ جب آیا تو محکم دلیل لے کے آیا تو اس نے کہا کہ وجد، تو اب دو تین آیات چھوڑ کے کیونکہ ہم موضوع سے ورنہ ہٹ جائیں گے، اس نے کہا وجد توہا و قومہا یسجدون للشمس من دون اللہ. اب سورج ایک چپ خاموش دکھائی دیتا ہے تو اس کے سامنے اس کی عظمت کا تخیل ان کا کتنا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ اس کی پرستش عبادت شروع کر دی انہوں نے. یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے وہ کیا ہے شمس کی سورج کی پوجا کرنے لگ گئے. تو یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ پوجا جو ہے یہ صرف اور صرف ان افراد کی کیا کرتے تھے کہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں انڈیا وغیرہ میں عجیب و غریب ایسے بھیانک بت بنائے کہ چھوٹا بچہ دیکھ کے رونے لگ جائے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مہربان معبود بھی ہے، اور حقیقت کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ چونکہ خاموش ہے اس کا تخیل اور عظمت ان کے ذہن میں پھر بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر جھوٹی نسبتیں اس کی طرف لیتے ہیں. یہ ایک گمان تھا، ہم اس گمان کے اوپر کئی ہمارے پاس آیات ہیں، ان آیات سے ابھی ہم صرف نظر کریں گے. ایک دو آیات میں باب مثال آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، چونکہ اس میں جو لب لباب اصل مطلب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ شکار ہوئی انحرافی فکر ان کی بنی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے تخیلات پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے زعم پہ، اپنے جنون پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، عقل کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، حق تعلیمات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چل پڑے. مثلا سورہ کہف میں دیکھیں تو یوم و یوم، سورہ کہف آیت نمبر 52 و یوم یقول نادو شرکائی، کہ اس دن وہ پکارے گا کہ تم لوگ، یعنی کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا. موبقا یعنی ایک پردہ سترہ، کہ تم لوگ وہ میرے جو شرکا تم نے بنائے ہوئے تھے ذرا انہیں تو پکارو ابھی. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں عبادت میں. اب مشرکین کی پھر عرض کر دوں کہ کئی انحرافی نظریات تھے، وہ مثلا نبوت کے منکر تھے، کتاب خدا کے منکر تھے، الہی تعلیمات کے منکر تھے. انہی میں سے ایک بہت بڑا انحراف کیا تھا، عبادت میں شرک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ذرا انہیں پکارو، پھر وہ لوگ پکاریں گے اللہ کے کہنے، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیب لہم، تو کوئی آگے سے جواب ہی نہیں دیں گے، اور پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ رکاوٹ کھڑی کر دے گا. یہ مشرکین اور جن پہ ساری عمر تکیہ کیے ہوئے تھے انہیں جدا کر دے گا. بلکہ بعض آیات میں اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا انہی بتوں سے کہ تم نے کہا تھا کہ پرستش کرو، کہیں گے بارے اللہ ہمیں کیا پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو اتنا شعور ہی نہیں تھا، ہم نے نہیں یہ کہا کہ ہماری پرستش کرو، ہم نے کب اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے یہ حرکتیں خود ہی الٹی سیدھی حرکتیں گویا کے کی ہیں. تو یہ اب آپ کے پاس ایک بیان آ گیا مشرکین کا. مشرکین کا ایک اور بیان گمان، ایک اور گمان وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہیں یہ گمان تھا کہ وہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والے کیا گمان کرتے تھے، ہم اصلاً مر کے اٹھ ہی نہیں سکتے، یہ مٹی مٹی ہو جائے، رمیم ہو جائے اور بالکل راکھ یا مٹی بن جائے تو پھر کس طرح سے اٹھ سکتے ہیں. تو خدا نے فرمایا کہ بھلا وربی، قل بھلا وربی، رسول کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم حتمن و حتمن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر حتمن و حتمن تم لوگوں کو بتایا جائے گا تم کیا عمل انجام دیتے رہے ہو. بس جب بھی باعث نہ ہونے کا گمان، یہ آج مسلمانوں میں اقرار کی زبان میں اللہ نے اسلام کے دائرے میں داخل ہونا رکھا ہے، لیکن آیا دل سے ہم اس بات کو قبول کیے ہوئے ہیں یا اپنے خیالات میں ایک منظر کشی کیے ہوئے ہیں؟ لہذا روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو موت کا یقین رکھتا ہے حد عقل گناہ نہیں کرے گا، یا نجم البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، یہ تمہاری لذات کو بے لذتی میں تبدیل کر دے گی اگر حقیقتاً اپنے دل سے اسے قبول کرے. ہر دور میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ بعض کو وہ ایقان اور یقین تک لے آئیں. بہرحال یہ ایک ہمارا وظیفہ بنتا ہے. کفار اور مشرکین کا ایک گمان یہ تھا کہ وہ دوبارہ کسی صورت میں بھی نہیں اٹھائے جائیں گے. انہی گمانوں میں سے یہ ان کا گمان ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے نہیں کیے کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. تو بعض روایات میں یہ مکالمہ بھی وارد ہوا ہے کہ مومنین کہیں گے ہم سے تو وعدہ پورا ہو گیا، جو تم لوگ اب بتاؤ، تو اللہ نے جو وعدے عذاب کے کیے تھے وہ بھی ان کے ساتھ پورے ہوئے. بہرحال اس موضوع کی ہم احادیث سے آیات کریمہ سے ابھی صرف نظر کرتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں. ایک اور گمان وہ یہ کہ سورہ کہف آیت نمبر غالباً 102 میں ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی یہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کے اپنا اولیاء اختیار کر لیں گے، یعنی وہ حقیقتاً اولیاء بن جائیں گے. بالفاظ دیگر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اپنا سرپرست، اپنا ناصر، اپنا مددگار کوئی بنا لے اور اللہ کو ترک کر دے، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارا اولیاء بن جائے گا، کبھی بھی وہ تمہارا اولیاء نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن نے اس بات کو مقرراً ذکر کیا ہے کہ روز قیامت ان مشرکین کا کوئی نہ مددگار ہوگا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش ان کے لیے چلے گی. اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا نہیں، اپنا مثلا کوئی دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو آباد کیا اور بڑا نفع کما لیا، بھائی کو ہم نے اختیار کر لیا، کسی اور بڑے کو اختیار کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے امور ہم نے بہترین گزارنے لگ گئے اور اللہ کو ترک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے یہ ان کا گمان ہے کہ یہ جس نے جو میرے بندوں سے تعلقات قائم کر کے اپنی دنیا آباد کی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ مثال کے طور پہ اپنے زندگی کے امور کو منظم یا مرتب کر لے گا. اس دنیا کے اندر یہ والا گمان اس وقت بھی کثرت سے ہے کہ جب ہم اس بات کی نوبت آتی ہے کہ انسان توکل کرے، رجوع کرے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو ترک کر کے اس کے عباد کی طرف رجوع کرتا ہے. مثلا فلاں بندہ اگر سفارش کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا فلاں اگر ہم نے سفارش لڑا لی تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. اس طرح کے گمانات جو ہیں وہ وارد انسان کے وجود میں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو قرآن کریم نے شدت کے ساتھ ایک رد کیا ہے کہ خدا کو چھوڑ کے تم اگر کسی کو اپنا ولی، کسی کو مددگار یا اپنے کسی عام افراد جو تمہارے ارد گرد ہیں کسی اور قسم کے طریقے کو اختیار کر کے تم اپنی مشکلات حل کرنا چاہتے ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، خدا سے ہر چیز کو لے کے آگے چلانے اور چلنے کے طریق کو اختیار کرو. لہذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ ظاہری ترجمہ آپ دیکھیں کہ افحسب الذین کفروا، بس کافرین کا گمان دیکھیں، یہ گمان جو ہے یہ مہم ہے. کفار یہ گمان کرتے تھے اور آج کے دور میں تو یہ گمان ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ قابل عمل بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ گمان عملی جامہ بھی پہن رہا ہے. لہذا سورہ کہف آیت نمبر 102 کو ملاحظہ کریں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو اپنا سرپرست اور سہارا بنا لیں گے. کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم جو ہے ان کافرین کے لیے اترنے کی جگہ رکھی ہے. آج کے دور میں اس کی جو تفسیری ہمارے پاس پہلو آج کے دور میں زیادہ آشکار ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو کفار کے گمان قرآن نے ذکر کی ہیں وہ ان کی عملی زندگی کو بتاتے ہیں, کیسے ان کی عملی زندگی بسر ہو رہی تھی. اس وقت کا دور بھی ایسا ہی تھا, معاشرے میں جس کی اکثریت تھی وہ یہی کفار اور ان کے پھیلائے ہوئے نظریات تھے. جو اہل حق تھے وہ اس کے مقابلے میں قلیل تھے. اہل حق کی جو باتیں تھیں وہ احمقانہ اس معاشرے میں لگتی تھیں. پہلا کیا ان کا اعتراض ہوتا تھا, یہ کوئی قبول کرے گا؟ یہ قابل عمل ہو سکتی ہیں؟ یعنی چونکہ اکثریتی معاشرہ ایک طرح سے تھا تو عموماً لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ ضعیف سے جو انبیاء یا اہل حق کے ساتھ ضعیف سے افراد ہیں, یہ کس طریقے سے اس پورے کے پورے معاشرے پہ یہ اپنے حق کی بات کو غالب کر پائیں گے. اس لیے اس گمان کی وجوہات, کیونکہ قرآن کریم نے جن گمانات کو ذکر کیا اسی وقت ان گمانات کا رد بھی کیا. اور گمان صرف ایک فکری چیز نہیں ہے, بعض ہوتی ہیں نا نظریاتی خالی چیزیں ہوتی ہیں, بعض ہیں کہ جن کے عملی اثرات سامنے ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم گمان کر لیں کہ دنیا میں تو عدل و انصاف کی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی, اگرچہ ابھی پاکستان میں ہم یہ عقیدہ بنا چکے ہیں بعض لوگ کہ ادھر نہیں کوئی اللہ کی حکومت آ سکتی, لیکن تشیع جس نظریے پہ کھڑی ہے وہ نظریہ کہ پورے جہان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے آئے گی. اب یہاں پہ گمان کیسے جنم لیتا ہے؟ بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہ نہیں مہدویت کا قائل نہ ہو, کیونکہ وہ اندر سے قائل ہی نہیں ہے مہدویت کا, بے شک اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے وجود میں عقیدے کی حیثیت یا رتبے یا مرحلے پہ یہ اعتقاد قائم نہیں ہے, تو اس گمان کا اثر کیا ہوگا کہ اس کے وجود سے مہدویت والا عمل صادر نہیں ہوگا. اس کے وجود سے کون سے اعمال صادر ہوں گے؟ اضطراری اعمال سارے صادر ہوں گے, کیونکہ وہ یقین اندر سے کیا ہوا ہے کہ یہ گمان, کیونکہ اعتقاد ہی کو کہتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی, ہم زعم کا معنی پڑھ چکے ہیں کہ زعم کا اطلاق جو ہے مطابق واقع و عدم مطابق واقع ہر دو کے اوپر ہوتا ہے. لہذا اس سے ہمارے پاس یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ گمان کے عملی اثرات ہیں. اب قرآن نے جو دور ذکر کیا ہے, کیونکہ وہ دور سنت الہیہ کے مطابق آنے والا, اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تکرار نہیں ہے لیکن قوانین ٹھوس ہیں اور محکم ہیں, جس کو بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے مسامحتن کہا جاتا ہے یہ تکرار ہے, واللہ تکرار نہیں ہے. ٹھوس قوانین وہ چونکہ تبدیل نہ ہونے والے ہیں اس لیے وہ اسی کے تحت ہر نظام آگے چلے گا. اب یہ جو قرآن نے واقعات ذکر کیے ہیں وہ سارے اس امت کے لیے ہیں اور اس امت میں جاری بھی ہوں گے. جو ان کے احساسات تھے وہی ہمارے احساسات ابھریں گے, جو ان کو محسوس دکھائی دیتا تھا وہ انہیں بھی احساس دکھائی دے گا. بالفاظ دیگر جو حواس خمسہ کی اساس کے اوپر پلس مائنس کرنے والا ہے, تجزیات کرنے والا ہے, وہ یہی باتیں کرے گا جو یہ لوگ کر رہے تھے. جو ایمان کی اساس پہ یا عقل اور شعور کی اساس کے اوپر گفتگو کرے گا اس کی باتیں قرآنی بن سکتی ہیں. اس لیے جو حواس خمسہ کی اساس پہ کہے گا, یہ تو سارے کے سارے مثلاً اس ٹائم پوری دنیا میں کہتے ہیں عیسائیت سب سے بڑا ہے, لیکن عدد کے اعتبار سے بندے اگر گننا شروع کریں تو کون سا مذہب بڑا بنتا ہے؟ وہ بت پرستی سب سے بڑا مذہب بن جاتا ہے آج کے دور میں. دوسرا مذہب عیسائیت بن جاتا ہے, تیسرا یا چوتھا مذہب اسلام آتا ہے. لیکن کس طریقے سے آپ اگر حواس خمسہ کی اساس کے اوپر آپ کہنے لگ جائیں تو پھر تو آپ کہیں کہ نہیں کبھی بھی نہیں آ سکتا, نظام الہی کبھی بھی نہیں آ سکتا. لیکن ایمان کی اساس کے اوپر کہیں یا قرآنی آیات کے تناظر میں بات کریں تو آپ یہاں پہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کفار جو گمان ہوتا ہے وہ عمل سے صادر ہوتا ہے, یہ نقطہ مہم ہے. جیسے کہ انہوں نے مشرکین نے گمان کیا بت پرستی کا, عمل سے صادر ہوا انہوں نے. جیسے خاموش چیز انسان کے لیے عظمت کا باعث بن جاتی ہے نا, ابھی یہ جیسے آپ کی خدمت میں طولانی گفتگو کی کہ طبع انسانی ہے چپ چیز, جیسے بچہ خاموش ہے آپ کو بڑا ولی اللہ لگے گا, تو سامنے اسی طرح سے کوئی اور شے ہے وہ خاموش ہے وہ بڑی عظمت آپ کے وجود میں پیدا کر لے گی. اسی طرح اس دنیا سے علماء چلے جاتے ہیں، جب تک زندہ تھے تو ایسے تقدس دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اب ان کی قبر کی پر جا کے بہت بڑا ان کا تقدس اور تعظیم پیدا ہوگی، اور انسان سمجھے گا شاید معرفت میری بڑھ گئی ہے. نہیں، یہ اس کے تخیل نے اس کو اتنا اجاگر کر دیا، وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں کھڑا. بت پرست اسی لیے بتوں کے سامنے جھک جاتے تھے. سورج نہیں بولتا، وہ ملک سبا اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرنے لگ گئی. غالب اسی طرح سے بنے، وہ تخیل میں بہت عظمت لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بنا دیتے ہیں، وہ ان کا تخیل ہے، حقیقت نہیں ہے. دیکھا آپ نے کہ گمان عمل کے دائرے میں آتا ہے. اب یہ جو کفار کا گمان ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، آج کے دور میں یہ بہت اجاگر بھی ہے، اور یہ اسی آیت کا اصل میں تسلسل ہے جو پہلے ہم اپنے گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے جسے سمجھتا ہے یہ بڑے خوبصورت اور بہت بہترین ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بدترین ہیں چونکہ ان کی کوششیں ضائع گئیں. جیسے کل بھی ہم نے واقعہ پڑھا، بعض مومنین کی ایسی پلاننگ آج بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جماعت ایمان لائی ان کے اوپر، الکافی کی روایت ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کی، تو انہوں نے کہا یار جاب شاپ تو ہم کریں اور پیسہ تو کمائیں، تو کہاں چلے گئے؟ فرعون کے آل فرعون بن گئے، اس کے لشکر میں. انہوں نے ٹھانی بھی تھی کہ جب لشکر موسیٰ علیہ السلام آئے گا تو بھاگ کے اس میں چلے جائیں گے. تو اب آ گیا، سمندر میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سامنے نظر آیا، فوراً انہوں نے اپنے گھوڑے آمادہ کیے، تیار کیے اور تیزی سے بھگائے. تو قریب جب پہنچ رہے تھے، یعنی نکلے ہیں آگے، تو فرشتوں نے گھوڑوں کے منہ پہ زور زور سے ضربیں ماری اور واپس انہیں بھگایا، اور وہ فرعون کے لشکر میں شامل ہو کے غرق ہوئے. روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ اسی عذاب میں غرق ہوئے. لہذا انسان کے گمانات جہاں پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ایک برادر تھے، یعنی حوزوی دنیا کے نہیں، عام، ایک بڑے انجینئرنگ یا اس طرح کے رینک کے اوپر، پرانی بات آج سے 8-10 سال پہلے گفتگو ہو رہی تھی، تو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بڑے جوشیلے اور جذباتی ہوتے تھے کہ کاش امام آ جائیں، تشریف لے آئیں. داڑھی بھی مشکل سے ان سے رکھی جاتی تھی، لیکن امام کے بڑے شیدائی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر آ جائیں آپ کریں گے کیا تب؟ اسے امام ابھی آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کہا میں ان کا باڈی گارڈ بن جاؤں گا اور ان کی حفاظت کروں گا میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ قبول کر لیں گے باڈی گارڈ کے طور پہ؟ تو اب تھوڑا سوچ میں مبتلا ہو گئے. کہتے ہیں کر لینا چاہیے، میں تو خالص جذبات کے ساتھ وارد ہوں گا اور حفاظت کروں گا. تو انہوں نے کہا موجود تو امام ابھی بھی ہیں، حاضر ابھی بھی ہیں، ظاہر نہیں ہے نا، تو اب کیوں نہیں کرتے؟ دین کو تو اب بھی خطرہ موجود ہے، دین کو تو ابھی بھی مدد کی ضرورت ہے. امام ہوں گے تب بھی اقلیت ہی ہوگی، جتنے بھی عدد شیعہ نام کے بڑھ جائیں ملے گی تو انہیں اقلیت ہی، تو اب کیوں نہیں آپ کرتے؟ اب پھر وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ غیبت کا دور بھی، جیسے روایات بھی کہتی ہیں، علماء بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں، غیبت در حقیقت جو باطن میں ہے اسے آشکار کرنے کا سبب ہے. جی یعنی جس نے شقی بننا ہے شقی بن جائے، جس نے سعید بننا ہے وہ سعید بن جائے. لہذا اس آیت کی طرف تشریف لائیں اور دیکھیں دوبارہ کہ یہ پیچھے سے آیت کیا چل رہی ہے، کہ وہ جو ہم قرآن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. خود قرآن کا بڑا خوبصورت موضوع ہے خسارت، خسارے کا سودا کس نے کیا؟ مثلا اگر ایک شخص کا مال چلا جائے اور اس کو بالفرض 2 رکعت نماز مل گئی، ہم عموماً سوچیں گے یار یہ گھر بھی جا کے پڑھ سکتا تھا. ممکن ہے بعض حساب کتاب میں ہو بھی ایسا ہی کہ تم گھر بھی پڑھ سکتے تھے، اپنا مال بچاتے، لیکن عموماً ہم لوگ خسارت کسے سمجھتے ہیں؟ کہ جس میں جسمانی یا مالی نقصان ہو جائے. لیکن جب ہم انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو خسارت یہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ بعض اوقات پورا کنبہ ہمارا چلا جائے اور اس کے بعد اس ہستی کے آثار بھی ایک صدی تک مٹا دیے جائیں، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں فائدے کا سودا کیا، جیسے کربلا آپ کے سامنے موجود ہے، ان کے آثار تک مٹائے گئے. عزاداری کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ غیبت صغرا کے بعد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو بہت سختیاں اور بہت زحمات کئی صدیوں کے بعد. اسی طریقے سے خمس دیتے ہیں تو مال کم ہوتا ہے، لیکن جس نے خمس نہیں دیا اس نے خسارے کا سودا کیا، جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے خسارے کا سودا کیا، جس نے دین کے ساتھ غداری کی اس نے خسارے کا سودا کیا۔ ایک معتبر اور صحیح سند روایت الکافی میں امام صادق علیہ السلام کے پاس عباسیوں کی جیل، عباسیوں کی جیل بدترین جیلوں میں سے شمار ہوتی ہے کہ شاید بھی ایسی آج کی جیلیں موجود نہ ہوں، تو کوفہ کی جیل سے وہ آزاد ہو کے آیا تھا۔ روایت بھی معتبر ہے اور اس کا آخری حصہ بہت علماء بیان بھی کرتے ہیں، اور وہ معیار بھی آخری حصہ کسی کا ایمان پر رکھنے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، ایمان کا معیار بھی ہے وہ۔ تو امام نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، تو اس نے کہا کہ اسوأ حال، انتہائی بدبودار، منتن، اسوأ الحال، بدترین جگہ ہے۔ تو امام تھوڑا سا غضب میں آ گئے، امام نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم باہر زندگی بسر کر رہے ہو یہ شاندار زندگی ہے، یہ بہترین زندگی ہے، وہ تم سے بہتر حال میں ہے۔ ان الدنیا سجن المؤمن، یہ علماء اخلاق پھر ادھر سے لے لیتے ہیں، بقیہ واقعہ تر کر دیتے ہیں۔ امام نے ان کی مدح و ستائش کی کہ جو وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں یہ خسارے کا سودا کر کے آ گیا کہ اگر وہ اس جگہ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے بدترین ایک عبرتناک جگہ ہے، نہیں، اللہ کی راہ میں جو مشکلات ہیں، اللہ کی راہ میں جو تکالیف ہیں، خود اسی طرح علم کی راہ میں جو تکالیف اور مشکلات ہیں، خدا کی نظر میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس نے گھاٹے کا سودا کیا جس نے علم کو تر کر کے مال کے لیے اپنی زحمات خرچ کر ڈالیں، اور یہ دنیا نہیں سمجھے گی، دنیا ہمیشہ ہر دور میں معاشرہ ایسا ہی رہا ہے۔ اس لیے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور حکومت قائم ہو جائے گی، گویا کہ قیامت آ چکی ہے، اس سے پہلے سب جس نے آنا ہے، شقی نے شقی بننا ہے، سعید نے سعید کی طرف جانا ہے، اور معاشروں نے اسی طریقے سے حق اور باطل کی ایک سخت آپس میں ٹکراؤ رہنا ہے۔ باطل قوی غالب نظر آئے گا، حق ضعیف اور تلخ نظر آئے گا، اور یہ مزاج امام علیہ السلام نے نجم البلاغہ میں بھی فرمایا، ان الحق ثقیل مریء ثقیل، حق اللہ نے خلق کی ایسا کیا ہے کہ بہاری اور کڑوا ہے، کوئی اگر اسے میٹھا بنا دے جیسے فلفل شیرین ایران میں ملتی ہے کہ وہ تلخ کو شیرین بنا دے، یہ ملاوٹ ہے۔ یعنی اگر کسی کو عوام میں فوراً مقبولیت حاصل ہو جائے، شک کرے کہ صحیح بات نہیں کی، فوراً لوگ اس کی سننے کی طرف آ جائے، تنہائی نہ کاٹنے پڑے، مشکل نہ اٹھانے پڑے۔ آج تک انبیاء میں سے کوئی ایک نبی نہیں گزرا جسے گالی نہ پڑی ہو، جسے اذیت نہ دیا ہو گئی ہو، اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پروپوگینڈا نہ کیا ہو۔ پروپوگینڈا نہ کیا ہو تو تب مسئلہ ہے کہ یہ کوئی مشکوک شخصیت ہے پھر۔ لہذا ان الحق مری ثقیل مری ان ثقیل، مری یعنی کڑوا ہے، تلخ ہے، لوگ یہ عمل کرو گے تو معاشرے میں تلخی اٹھانے پڑے گی، حلق سے اترنے میں تلخ نہیں ہے، اور ثقیل ہے، بھاری ہے، عمل کرتے ہوئے بھاری محسوس ہوگا، جذبے سے، رجحان سے، شوق سے، رغبت سے، نہیں، دنیا ترک کرنی پڑے گی۔ اور ان الباطل خفیف وبی، وبا کی طرح پھیلتا ہے، خفیف ہے، ہلکا ہے۔ لہٰذا یہ معاشروں کے انداز تھے، ادھر بھی معاشروں کا ایک انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ حل قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمال، سب سے خسارے کا سودا کس نے کیا؟ اس ہم کہہ سکتے ہیں مشرکین ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں، فاسقین، ٹھیک ہے، خسارے کا ہے، خسرت دنیا والآخرہ وارد ہوا ہے، خسرو مصنف فی الآخرہ، انہوں نے خسرو فی انفسہم، عبارتیں مختلف آئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کرنے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوششیں تو خوب کی تھیں، حج بھی کی ہیں، زیارتیں بھی کی ہیں، مثلا مدرسہ بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائیں، عزاداریاں بھی کیں، فلاں فلاں بھی سارے کام کیے انہوں نے، اور پھر کیا تھے، وہم یحسبون، وہ یہ گمان کر رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، بہترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، اولئک الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ولقائہ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی نے حبط کر لیے۔ اب اس سے اوپر آئے دیکھیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو چھوڑ کے، یعنی مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیں گے، اور وہ ان کے ولی بھی بن جائیں گے، یعنی ان کے سرپرست، ان کے مددگار، مشکل میں کام آنے والے، ان کی دنیا کو چلانے اور آباد کرنے والے ہو جائیں گے وہ. یہ گمان ہے کہ اگر ہو جائے، اور یہ ہر دور میں یہ گمان کیا ہے، برقرار رہا ہے، غالب رہا ہے، پھر حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ معاشروں میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ فلاں کی طرف رجوع کریں تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ طاغوت والے ابھی ہمارے ختم ہو گیا موضوع، جس میں ہمارے ہاں تو ایمان دکھایا گیا، اقرار کیا اساس پہ. قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر طاغوت کی طرف رجوع کیا اپنے قضاوتی یا اجتماعی مسائل میں، یہ شخص دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اب اسی طریقے سے اس جگہ پہ دیکھیں، افا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو لے لیں، کیا لے لیں، اولیاء کے طور پہ، اور مجھے چھوڑ دیں. تو کیا واقعی وہ اولیاء بن جائیں گے؟ مثلا ابھی ہم اجتماعی حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ان تعلیمات کو چھوڑ کے ہم پاکستان کی نجات کے لیے امریکہ کو اپنا اولیاء بنا لیں، تو کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم سعودیہ کو بنا لیں، ہم کسی بھی ملک کو بنا لیں، حتیٰ کہ ایران کو بنا لیں، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. یہ گمان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کے بندگان کو کوئی اپنا ولی بنا لے، یعنی فلاں کی طرف اگر ہم نے رجوع کیا، وہ کوئی بھی کرے، فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی قومیت ہو. جیسے سید ہاشم الحیدری حافظہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ نہ لبنانی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ افغانی ہے، یہ ایک نظام الہی ہے. ہاں ایرانیوں نے اس کو قربانی دے کے اپلائی کر کے فائدہ اٹھا لیا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو بقیہ قوموں کو کوئی منع کسی نے کیا کہ وہ فائدہ نہ اٹھائے؟ اٹھائے فائدہ، کیونکہ وہ نظام اللہ کی طرف سے، اللہ سے پیوست ہو کے، امامت سے پیوست ہو کے ایک ہمیں راہ حل دکھائی دے رہا ہے، یعنی راہ حل دکھا رہا ہے. لہذا اللہ کو چھوڑ کے کوئی عبادت ہو وہ عبادت نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی قسم کی کوئی مدد ہو وہ مدد نہیں ہے، کوئی پروگرام، کوئی پلان، کوئی منصوبہ، کوئی تحرک، کچھ بھی انجام دیا جائے وہ در حقیقت خسارے کا سودا ہے. کفار یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں دوست ہے، فلاں سردار ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں نظام ہے، فلاں قبیلہ ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہے تو ایک اطمینان کا احساس کیا کرتے تھے. ان کے قلب کی حالت کو قرآن نے آشکار کیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اگر جڑ گئے ہیں اور اپنی مدد پہنچا رہے ہیں تو تمہارے خیال میں تم نے جو اللہ اور اس کے دین کو ترک کیا ہے اس سے وہ تم فائدہ اٹھا لو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تمہارے لیے جو ٹھکانہ اللہ نے رکھا ہے وہ جہنم ہے. آپ جانتے ہیں کہ جہنم صرف آخرت تک نہیں ہے، یہ تعارف بھی جنت جہنم کا ہمیں ایک عجیب سا کرایا گیا. دنیا کے لیے، دنیا میں جنت ہے یا نہیں؟ قرآن میں کئی آیات ہیں جس نے دنیا کو جنت کا تذکرہ ہے. اسی طرح دنیا میں عذاب ہے یا نہیں؟ عذاب ہے. اسی طرح برزخی جنت جہنم، قیامتی جنت جہنم موجود ہے. یہ جو کافرین کو ذکر کیا جا رہا ہے، خود اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت کثیر ہے. جیسے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کون سی جنت کا تذکرہ ہے، کون سے عذاب کا تذکرہ ہے؟ مثلا جو افراد اجباراً کام کر رہے ہوں، ان کی اس مشقت کو قرآن نے عذاب مہین سے تعبیر کیا ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے تو جنات کیا سمجھتے تھے؟ کہ ہم علم غیب رکھتے ہیں. تو وہ سلیمان، وہ وفات پا چکے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں. عصا جب کھا گئی دیمک یا کیڑا اور وہ گرے تو تب آشکار ہوا، اور انہوں نے گلہ کیا کہ اس عذاب میں ہم مبتلا تھے. ایسا عذاب کی نوعیتیں، جیسے استدراج کا عذاب ہم جان چکے ہیں، ہمارے نا کردہ کرتوتوں کا عذاب مختلف قسم کا جھیلتا ہے انسان. جیسے کہ ابھی بعض ہمارے علماء ہی کی یہ تعبیر، اور اچھی تعبیر ہے، کہ ہمارے جو عالم اسلام بالعموم اور ہماری ریاست عذاب کے مرحلے سے گزر رہی ہے. قرآن میں آپ مترفین کو لے کے آئیں، وہ طبقہ مترفین کا غالب آ جائے تو جو امور انجام دیتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم وہاں پہ فیس کر رہے ہیں. مگر یہ کہ اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے یا نہیں؟ یقیناً مل سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے گمانوں کو دور کریں، ہدایت کی راہ کو تھامیں، یعنی اسلام سلامتی سے ہے، روح کی مجموعی طور پہ معاشرہ روح کی سلامتی کو اختیار کرے، ایمان امن سے ہے، امن کو اپنی روح کے اندر پہلے ہم آمادہ کریں، وہلا یہی ہو گیا جیسے ہم نے اس ٹائم دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیات کہ جس سے ایک زمانے تک معاشرے اور دنیا وہ یعنی عالمی شخصیات کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں، لیکن عاقبت بخیر نہیں ان کی ہوئی، کیونکہ ان کی روح سالم نہیں رہی، ان کے نفس کے اندر ایمان امن کی صورت میں نہیں تھا. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی در حقیقت یہی ایک راہ حل ہے. ہر گھرانے کا ہر شخص انفرادی طور پہ بھی یہی ہے، نہ مال آنے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور نہ بڑا منصب اور افراد کے اکٹھے ہونے سے کوئی چیز بن جاتی ہے. اصل چیز یہی ہے، ہدایت، معیت الہی کا احساس اور پھر نصرت الہی پہ نگاہ. نصرت الہی آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور کھل جائے اللہ کی طرف سے دروازے، تو کیا ہو جائے گا؟ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر آپ دیکھیں گے لوگ کیسے گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں. اسی طرح سے رسول اور مومنین پکار اٹھے جب زلزلوں میں مبتلا ہوئے شدائد میں، متا نصر اللہ، کب اللہ کی نصرت آئی؟ مومن اللہ کی نصرت کے اوپر وہ نگاہیں رکھتا ہے. لہذا اللہ کو چھوڑ کے کسی چیز کے اوپر اپنے دل کے اندر سکون پیدا کریں، اس کی حمایت، اس کی یقین دہانی، تو اس وقت سے خوف زیادہ ہونا چاہیے. قرآن نے اس کو گمان قرار دیا کہ تمہارا نفس گمان کا شکار ہو گیا. ہاں اگر اللہ کی جانب سے نظام کی طرف آئیں اور اللہ سے انسان کے قلب کا تعلق قائم ہو، تو یہ صحیح راستہ انسانیت ہے، یہ کمالات انسانیت کا سفر ہے، یہ امن اور سلامتی کا سبب بن سکتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.